نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، آج ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 36-43 ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے کچھ قبل نازل ہوئی، اور اس میں اس چیز کا بیان کیا گیا ہے کہ جو ظلم و ستم مسلمانوں پر ہو رہا تھا وہ ایک حد پہ پہنچ گیا تھا، اور اس کے بعد اب ہجرت کا اذن ملنے والا تھا، تو مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی یعنی ایک ریاست بھی قائم ہونے جا رہی تھی، جنگ اور جہاد کا سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا تھا، تو جو ظلم و ستم مسلمانوں پہ ہوا تھا اس کا جواب دینے کا وقت آ رہا تھا۔ تو اس پس منظر میں یہ کچھ آیات ہیں، اور ان میں وہی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی مطلوب خصوصیات، مطلوب صفات ہیں۔ سر عنوان جو میں نے مقرر کیا ہے وہ ان آیات کے آغاز سے ہی لیا گیا ہے کہ ابدی نعمتیں کن لوگوں کے لیے ہیں، اور اس سورت کے جو آیات ہیں وہ میں اب آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، پھر اسی کے ساتھ میں بیان کرتا جاؤں گا کہ کیا میسج ہے جو ہمیں ان سے مل رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فما اوتی تم من شئین، فما اوتی تم من شئین فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان تمہیں دیا گیا ہے، جو چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، وہ تو اس دنیا ہی کا سر و سامان ہے، اس دنیا ہی میں برتنے کی چیزیں ہیں، اسی کی متاع حقیر ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ لیکن وہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہے اور اپنے رب پر توکل کرنے والوں کے لیے ہے۔ پہلی بات جسے میں نے سر عنوان بھی بنایا ہے وہ آخرت کی وہ نعمتیں ہیں، اور دنیا اور آخرت کا تقابل ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ دیکھیے، اس دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ انسان تو محسوسات میں جینے والی ہستی ہے نا، انسان ایک مادی وجود رکھتا ہے، یہ مادی وجود انسان کی ساری توجہ اور سارے فوکس کا جو مرکز بنا دیتا ہے وہ دنیا کی محسوس ہونے والی، نظر آنے والی نعمتوں کو بنا دیتا ہے۔ اچھا، انسان سب ایسے ہی ہوتے ہیں، کون نہیں چاہتا کہ اس کا گھر اچھا ہو، کون نہیں چاہتا کہ اس کی گاڑی اچھی ہو، کون نہیں چاہتا کہ اس کا لباس اچھا ہو، انسان فطری طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی رہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں انسانوں کو کہ دیکھو یہ چیزیں جو تمہیں بتا رہے ہیں، اور قرآن میں نقل ہوئے ہیں، بکثرت چیزیں نقل ہوئی ہیں، ان کی ساری بےحودگیاں، ساری تو نہیں جو بیان کی جا سکتی تھی وہ نقل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کی طرف سے جواب دیا۔ تو اب آپ وہ جواب سنیے، اور اس میں پھر وہ سیرت و کردار بیان ہو جائے گا۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یعنی یہاں سے ہم نے لی ہے گفتگو، تو خیر چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، ولا تطی کل حلاف مہین، اے نبی آپ جو ہے ان کا اثر قبول نہ کیجیے۔ یہ جو اطاعت کا لفظ ہے عربی زبان میں، ایک تو اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے جس میں ہم اردو میں اطاعت بولتے ہیں، فرما برداری کے معنوں میں، اور ایک دوسرا مفہوم جو اس طرح کے مقامات پر جس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے اثر قبول نہ کریں۔ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا۔ یہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ان کفار اور منافقین کا کوئی اثر قبول نہ کیجئے، ان کی ایذا رسانی کو آپ چھوڑ دیجئے ہمارے اوپر، اللہ جو ہے آپ کے نگران ہونے کے لیے، آپ کا طرف سے جنگ لڑنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں اس طرح کے مواقع پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی اثر قبول نہ کریں۔ کن لوگوں کا اثر نہ قبول کریں؟ اب دیکھیے قرآن مجید اب کمنٹ شروع کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے رکھ دیا انہوں نے مشرکین مکہ کے، ان کی لیڈرشپ کے کردار کو۔ کہتے ہیں کیا ہیں یہ لوگ؟ کل حلاف مہین، پہلی صفت بیان ہوئی ہے، حلاف کہتے ہیں بہت قسمیں کھانے والا، بہت قسمیں کھانے والا. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے, یعنی قسم ہے کیا, بہت قسم کھانے والا. اچھا یہ قرآن مجید کا کمال ہے, یعنی وہ صفت بیان کر رہا ہے اور وہ گویا کہ ایک شخصیت ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ جو میرے پرانے رفقا ہیں وہ جانتے ہیں میرا ایک پورا تھیسس ہے کہ اصل میں بد اخلاقی کے پیچھے ایک بری شخصیت ہوتی ہے. تو قرآن مجید یہاں پر اخلاق سے زیادہ یا اخلاق کے ساتھ ساتھ شخصیت بھی زیر بحث لا رہا ہے. تو شخصیت سے پھر کیا نتائج پھوٹتے ہیں وہ میں یہاں پر بیان کرتا چلا جا رہا ہوں. اصل میں یہ تو شخصیت ہے نا, بہت قسمیں کھانا, اب اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں. لیکن دیکھیں ہوتا کیا, بہت قسمیں کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کریکٹر لیس ہے. یعنی اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں, یا تو آدمی کریکٹر لیس ہے یا اس کی بات بالکل نامعقول ہے. یعنی وہ کسی پہلو سے اپنی بات نہیں منوا سکتا. ہم اپنی بات میں وزن کب پیدا کرتے ہیں, یا تو دلیل کا وزن ڈالتے ہیں یا کردار کا وزن ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یا تو کہنے والا کوئی بہت صاحب کردار شخص ہوتا ہے, بات چلیے اجنبی ہے نہیں ہے. جیسے کہ حضور کی شخصیت تھی, پوری زندگی تھی 40 سال کا, بے مثل کردار تھا. حضور نے گواہی لی تھی کہ جو شخص انسانوں کے اوپر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ پروردگار کے متعلق کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. تو حضور تو خود سیرت تھی, کردار تھا جو آپ کے دعوے کے پیچھے موجود تھا. تو یا تو کردار ہوتا ہے یا پھر بات میں بڑے دم ہوتا ہے, بات بڑی وزنی ہوتی ہے, بڑی معقول بات ہوتی ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر ایک پست اخلاق کا انسان, غیر معقول آدمی قسمیں کھا کھا کر اپنی بات کو موقف کرتا ہے, وہ اللہ کو بیچ میں لاتا ہے. ہر بات کے اوپر قسم کھا کر سننے والوں کو یقین دلاتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو اصل میں یہ کس چیز کا عکاس ہے کہ آدمی بے کردار بھی ہے اور نہ معقول بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلا تبصرہ کیا ہے, اور یہ ہوتا ہے. آپ ارد گرد لوگوں پر نظر ڈال کے دیکھیے, منافقین بھی کرتے تھے حضور کے زمانے میں, ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جس آدمی کی بات میں وزن ہوتا ہے اس کی کبھی آواز بلند نہیں ہوتی. یعنی ایک تو قسمیں کھانا ہوتا ہے نا, ہماری ایک اور بھی رویہ ہے اس کے ساتھ کہ آواز بہت بلند کر لیتے ہیں. تو آواز بلند کرنے سے گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات درست مان لی جائے گی. ہم ایک کے بجائے 10 لوگ مل کے وہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اپنے یقین کا اظہار شروع کر دیتے ہیں. ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا تو بات کو معقول ہونا چاہیے, یا کہنے والا اتنا صاحب کردار ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ کوئی غلط بات تو کر نہیں سکتا. تو جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر قرآن توجہ دلا رہا ہے کہ بے کردار لوگ ہیں اور بالکل نامعقول لوگ ہیں. دوسری بات یہ کہی گئی ہے, حلاف مہین. مہین کا ویسے لفظی مطلب ہوتا ہے حقیر, ذلیل. لیکن یہ اصل میں ایک ایسا کردار ہے جو اپنی گھٹیا حرکتوں کی بنا پر عزت نفس گما بیٹھتا ہے. اصل میں گھٹیا کردار کیا ہوتا ہے, گھٹیا انسان کیا ہوتا ہے, جو اپنی خواہشات اور اپنی مفادات کے پیچھے اعلی اخلاقی کردار کو, اعلی اخلاقی رویے کو چھوڑ دے. یعنی ہماری یہاں ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ بھی بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنی مفاد کو دیکھنا چاہیے, عزت کا کیا ہے وہ تو آنی جانی چیز ہے. تو ان لوگوں کے نزدیک عزت جو ہوتی ہے وہ آنی جانی چیز ہوتی ہے. جو صاحب کردار لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے, عزت نفس بہت بڑی چیز ہوتی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, لوگ ہم سے توقع نہیں کرتے کہ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو کے معاملہ کریں گے. تو پھر اپنی عزت کے خاطر, اور ظاہر بات ہے اس میں پھر خاندانی شرافت ہوتی ہے, لوگ خاندانی شرافت کی وجہ سے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ذاتی طور پر عزت نفس, اور ساتھ میں ایڈیشنل اضافی طور پہ خاندانی شرافت بھی ہوتی ہے. میرا خاص خاندان سے تعلق ہے, میرا خاص پس منظر ہے, میں اس گھٹیا پن کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. اور گھٹیا پن کیا ہوتا ہے, خواہشات کے پیچھے, مفادات کے پیچھے جو اعلیٰ اخلاقی رویہ ہے اس کو انسان چھوڑ دے. تو قرآن یہاں پہ توجہ دلا رہا ہے, ایک طرف تو یہ قسمیں کھاتے ہیں, بہت قسمیں کھاتے ہیں, اور جب بہت قسمیں کھاتے ہیں تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ جھوٹی قسمیں مراد ہیں. جیسے کہا گیا تھا نا, اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو. تو اصل میں وہاں روکنا کس سے مقصود تھا, بدگمانی سے. تو یہاں پر جھوٹی قسمیں بھی ساتھ میں شامل تھیں. تو یہ کس طرح کا کردار ہے, جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, بے کردار شخص ہے, نامعقول گفتگو کر رہا ہے اور ساتھ میں بہت ہی گھٹیا ہے. اسے اپنی عزت کا لحاظ ہے نہ اپنے خاندان کی کوئی شرافت کا لحاظ ہے, اور ہے بھی نہیں, دونوں چیز ہیں ہی نہیں. اس وجہ سے آپ کسی کریکٹر کی اس سے توقع نہیں کر سکتے. تو حضور سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی پرواہ مت کیجیے, یہ ان کا کردار ہے. ظاہر ہے انسان ہے نا, بات سنے گا تو اثر تو ہوگا. یعنی یہ تو نہیں ممکن ہے کہ اس کی دن رات مخالفت ہو رہی ہو, گالیاں بکی جا رہی ہوں, برا بھلا کہا جا رہا ہو, اور آدمی بولے پر بردگار میں نے کون سی غلط بات کہہ دی, اور سب لٹلے کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر قرآن مجید حوصلہ دلاتا ہے نہیں معاملہ یہاں خراب نہیں ہے, ان لوگوں کے اندر خرابی ہے. پھر اگلے اوصاف کیا بیان ہوئے اگلی آیت میں, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور یہ بڑی خوبصورت یعنی کمال کی آیات ہیں ساری, یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے لگتا ہے بہت شدید غصے میں اب یہ گفتگو کی ہے. حماز مشائم بن امین, حماز کسے کہتے ہیں؟ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے اشارہ باز, اشارے کرنا. آپ کو یاد ہوگا سورہ حجرات میں ہم نے کچھ خصوصیات پڑھی تھیں, ولا تلمزو انفسکم, ٹھیک ہے نا, یہ ایک بات کہی گئی تھی کہ تانے مت دو, تانا زنی مت کیا کرو, تنابز بالالقاب سے روکا تھا, برے نام مت لوگو رکھو لوگ, تمسخر سے روکا گیا تھا کہ مذاق مت اڑاؤ, کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. یہ کیا تھا؟ دوسروں کو رسوا کرنے, انہیں شرمندہ کرنے, ان کا مذاق اڑانے کے مختلف طریقے تھے. تو اب اسی کیٹیگری کی ایک چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے فیشل ایکسپریشن سے, اشارے کنائے سے, یا نقل اتار کر کسی بھی پہلو سے کسی شخص کی, کسی دوسرے کی کمزوری کو نمایاں کرتا ہے, اس کو لوگوں کی نگاہوں میں گرانے کی کوشش کرتا ہے, اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتا ہے, اس کو ذلیل و بے وقت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک کردار ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھا کردار نہیں, یہ ایک بدترین اخلاقی رویہ ہے. تو اشارہ بازی محض اشارہ بازی نہیں ہے کہ کسی طرف اشارہ کر دینا, اصل میں مراد وہی کردار ہے جو سورہ حجرات میں بیان ہو چکا ہے کہ مذاق اڑا رہا ہے اس کے لیے بھی اشارے کر رہا ہے, تانے دے رہا ہے اس کے لیے بھی اشارے کر رہا ہے, اور کوئی منفی قسم کا نام رکھا ہوا ہے. یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کسی کو یہ کہنا ہے, ایک تو زبان سے طریقہ ہوتا ہے آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ بہت ہی چھوٹے قد کا ہے, یعنی اس کے لیے تو بڑا سخت لفظ ہوتا ہے وہ میں نہیں بول رہا, لیکن بعض اوقات آپ ہاتھ سے اشارہ کر کے بھی بتا سکتے ہیں, زمین سے ذرا اپنا ہاتھ قریب کر کے, تو اشارے سے بھی آپ وہی کچھ کہہ سکتے ہیں. تو یہ جیسچر سے, فیشل ایکسپریشن سے, مختلف طریقوں سے آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ وہی سورہ حجرات والا کردار ہے کہ انسان بالکل پست سطح کے اوپر کھڑا ہوا ہے, کوئی اس کے اندر اقدار نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے, کوئی خیال نہیں ہے. پھر اگلا وصف کیا ہے اس کردار کا؟ مشائم بن امین, چگلیاں لگاتا پھرتا ہے, چگل خوری کرتا ہے. چگل خوری کیا ہوتا ہے؟ کہ انسانوں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے لگائی بجائی کرنا, اس کی بات اس سے اور اس کی بات اس سے. یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ عادتاً کرتے ہیں, بغض ہوتا ہے, نفرت ہوتا ہے, انتقام ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے, جھنجھلاہٹ ہوتا ہے. مقصود کیا ہوتا ہے؟ تعلقات میں درار ڈالنا, رشتے ناطے ختم کرنا, دوستی اور تعلقات کا خاتمہ کرنا, یہ مقصود ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو دوسرے سے کاٹ کے اپنے ساتھ ملانا, وہ تمہارے بارے میں یہ گفتگو کر رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا, میں تمہیں صحیح بات بتا رہا ہوں, ظاہر کہ دل تو پھر خراب ہوگا, معاملات خراب ہوں گے. پھر ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی طاقتور شخص کے سامنے جا کے چغل خوری کرنا اور وہاں پھر اپنے نمبر بڑھانا, اپنے مفادات کے لیے, پھر انسان اپنے مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے یا کچھ مفادات حاصل کرنے کے لیے کسی طاقتور, کسی حاکم کے سامنے جا کر دوسرے لوگوں کو برا بناتا ہے, ان کی حیثیت کو ختم کرتا ہے, خود کو ان کا وفادار ثابت کرتا ہے. تو یہ پھر وہی رویہ ہے جس کی طرف قرآن مجید توجہ دلا رہا ہے کہ یہ پست کردار لوگ ہوتے ہیں, چغل خوری کرنے والے لوگ ہیں, یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہ روزمرہ زندگی میں پائی جاتی ہے. تو ہاں یہ بھی سمجھ لیجئے, یعنی یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عرب کی لیڈرشپ تھی کون؟ یہ مذہبی لیڈرز ہیں, یہ صرف سیاسی لیڈر نہیں تھے, ان کی سیاسی طاقت بھی ان کی مذہبی طاقت کی وجہ سے تھی. اور برا ہم میں سے کسی کو نہیں ماننا چاہیے, میں بھی ایک مذہبی آدمی ہوں, آپ کسی زمانے کی بھی مذہبی قیادت کو اٹھا کے دیکھ لیں, مجھ میں بھی ہوں گی یہ ساری صفات یقینا نہیں ہے, تو مذہبی قیادت میں یہ بدر جائے عتم یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. جو لوگ بھی مذہب کے نام پہ کھڑے میں ہوں اور مذہب کی حقیقت اور روح کو نہ انہوں نے پایا ہو, تو یہ ساری خصوصیات آپ دیکھ لیجیے گا, گن گن کے ان کے اندر موجود ہوتی ہیں, یہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کچھ وقت ان کے ساتھ جیسے گزاریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اگلی چیز, اگلا وصف جو اگلی آیت کے اندر بیان ہوا ہے, مناعن للخیر, بھلائی سے روکنے والے. دیکھیے اس پہ بھی ہم پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں, بھلائی سے روکنے کی اسپرٹ کیا ہوتی ہے؟ چونکہ خود نیکی نہیں کرنی, خود نیکی نہیں کرنی اور ہیں آپ لیڈر, لوگوں نے دیکھنا آپ کو ہے, خود نیکی نہیں کرنی, تو آپ نے دوسروں کو نیکی کرنے سے پہلے ہی روکنا شروع کر دیا. اس لیے کہ اگر دوسروں کو آپ تلقین کریں گے, قرآن تو توجہ ہی دلاتا ہے نا, وہ جو آخری ہم مقام پڑھیں گے سورہ معون, وہاں یہ زیر بحث آ جائے گا, اس کا تو کام ہی ابھارنا ہوتا ہے, لیڈر کا تو کام ہی ابھارنا ہوتا ہے, نیکیوں کی طرف ابھارنا ہوتا ہے. وہ اگر ابھارے گا تو شرما حضوری کچھ نہ کچھ اسے بھی کرنا پڑ جائے گا. بھائی دوسروں سے آپ 1000 روپے دلوا رہے ہیں کسی نیکی کے کام میں, تو 10 روپے 100 روپے تو آپ کو بھی ڈالنے پڑیں گے نا. تو آدمی یہ چھوٹا سا کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی خیر کے کام کو آپ بگاڑ کر شر کا کام بنا لیں. کام ہی برا ہو گیا تو نہ کوئی اور اس میں حصہ ڈالے گا, نہ آپ حصہ ڈالیں گے. اگلا وصف کیا ہے؟ یہ وہی دو اوصاف ہیں جو ہم جگہ جگہ پڑھتے آئے ہیں. قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق. تو یہ جو اسم اور بغی ہم پڑھتے آئے ہیں, تو اب وہی یہاں پہ زیر بحث آ رہا ہے کہ یہ جو تعدی ہوتی ہے, معتدن کہتے ہیں حدود سے تجاوز کرنے والا, حد سے تجاوز کرنے والا. حد سے تجاوز کرنا کیا ہے؟ اصل میں وہی چیز ہے, سرکشی کرنے والا, زیادتی کرنے والا, بغی کرنے والا, طغیان میں مبتلا شخص جو لوگوں کے حقوق مار رہا ہو, اور حقوق کس طریقے سے, یعنی غصب کر رہا ہو, ان کے اوپر تعدی کر رہا ہو, زیادتی کر رہا ہو. یعنی ایک حقوق تو وہ ہوتے ہیں نا جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اور ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں, اور یہ ایک حق وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا حق ہوتا ہے جو ہمیں اپنی شرط سے اسے بچانا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں, دوسرے کی جان ہے, مال ہے, آبرو ہے, تو جب کوئی انسان اس کے اوپر ڈاکہ زنی شروع کر دے, جان کو نقصان پہنچائے, مال کو نقصان پہنچائے, آبرو کو نقصان پہنچائے, تو یہ تعدی ہے. تو قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو, اور حق تلفی کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. تو یہ ایک اور وصف ہے جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ حق مارتا ہے اور اس کے ساتھ وہی اسیم. اسیم کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ شخص جو ہے جو اس کے اوپر حقوق عائد ہو رہے ہیں وہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کسی سے کوئی معاہدہ کر لیا کہ بھئی میں اتنے پیسے لوں گا اور یہ آپ کا میں کام کروں گا, تو پیسے تو پورے لے لیے, اب کیا حق عائد ہو گیا کہ کام بھی پورا کریں؟ کام پورا نہیں کر رہے. کوئی کمٹمنٹ کہیں پہ کر لی, پیسے نہیں ہیں, چلیے کوئی کمٹمنٹ کر لی کہیں پہ, حق عائد ہو گیا کہ یہ کرنا ہے, نہیں کر رہے, یہ کیا ہے؟ حق تلفی. والدین کی خدمت, حق ہے والدین کا کہ ہم کریں, نہیں کر رہے, تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اسم ہے, یہ حق تلفی کی نوعیت کے گناہ ہیں. وہ کیا ہے؟ ظلم و زیادتی کی نوعیت کے گناہ ہیں. پھر اگلا جو وصف ہے, اتلم بعد ذالک ذنیم. یہ دو اوصاف پھر بیان کیے گئے ہیں. اتل کسے کہتے ہیں؟ سنگ دل ہونا, سنگ دل ہونا, بے مربت ہونا, بد لحاظ ہونا. یعنی یہ پھر شخصیت کا ایک حصہ ہے, سنگ دلی شخصیت کا ایک حصہ ہے. اس شخصیت سے پہ جو کردار پھوٹتا ہے وہ کہ آدمی بالکل بے مربت ہے, بے لحاظ ہے, اور پھر ایسا شخص پھر ظالم بھی ہوتا ہے, ایسا شخص پھر ظالم بھی ہوتا ہے. وہ پھر ظالم نہ بھی ہو, کسی پہ ظلم بھی نہ کرے, بد اخلاق ضرور ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اسے بڑا کارنامہ سمجھتا ہو کہ میں تو صاف بات سبوں کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں. وہ صاف بات سبوں کے منہ پہ نہیں کہہ رہا ہوتا, لوگوں کے دل توڑ رہا ہوتا ہے, بد اخلاقی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بد اخلاقی, یہ ظلم, یہ بد لحاظی, یہ بے مروتی کہاں سے پھوٹتی ہے؟ سنگ دل ہے آدمی, پتھر دل ہے, دوسروں کے جذبات احساسات کا کوئی لحاظ نہیں ہے. تو ہے تو یہ شخصیت کا مسئلہ, لیکن اس شخصی خرابی سے پھر طرح طرح کی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے اندر. اور پھر بعد ذالک ذنیم, اس کے ساتھ وہ کیا کام ہے؟ ذنیم کہتے ہیں بد اصل ہونے کو. یعنی ایک شخص اپنے نسب کے ادوار سے کسی قبیلے سے, کسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا, لیکن اپنے آپ کو اس کا حصہ ثابت کرنا, ایک گروہ سے, ایک گروپ سے اس کا تعلق نہیں ہے, علماء کے گروہ سے اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو عالم بنانا. جب آدمی یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ شاہ سے بڑھ کر شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر یہ گروپ کسی قبیلے کے لوگ, کسی طبقے کے لوگ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تھا کہ قریش کی لیڈرشپ آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی, تو یہ لیڈرشپ تو دو قدم جا رہی تھی، اس طرح کے لوگ 10 قدم آگے جاتے ہیں اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، اپنا مقام بڑھانے کے لیے کہ اچھا آپ نے 2 خامیاں بتائی ہیں، 6 ہم بتا دیتے ہیں. تو قرآن مجید بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ پھر یہ کیا ہے، احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ ہیں، انہیں امپورٹنس حاصل کرنی ہے، توجہ حاصل کرنی ہے. اب اس قبیلے کے لوگ تو ان سے کو نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ان کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں، نہ اپنی مجلسوں میں بٹھاتے ہیں. تو اب یہی عزت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہوئے میں بھی ادھر جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور وہ اگر 2 گالیاں دے رہے ہیں تو میں 6 دے دیتا ہوں، 10 دے دیتا ہوں. تو یہ اصل میں یہ کردار ہے جو قرآن مجید یہاں پر بیان کر رہا ہے. اگلا وصف کیا ہے، اور یہ بڑی کمال کی بات قرآن مجید نے کہی ہے، کہ یہ سارے جو یہ لوگ معاملات کر رہے ہیں، یہ غریب لوگ تھے، بے آسرا بے سہارا تھے، ضعیف تھے؟ نہیں، اللہ نے ان پہ بڑے احسان کیے تھے. ان کانا زا مالی عما بنی، اس وجہ سے کر رہے ہیں یہ سب کہ ہم نے ان کو مال بھی دیا ہے اور اولاد بھی دی ہے. مال کیا ہے؟ فیسیلیٹیشن، دنیا کی جو سہولت چاہیں آپ خرید سکتے ہیں. اور اولاد اس دور میں اصل میں پروٹیکشن، طاقت کی علامت تھی، اس مال کا، اس عزت کا آپ تحفظ کر سکتے ہیں اولاد کی وجہ سے. کسی کے 8, 10, 11 بیٹے ہوں زمانہ قدیم میں، اور وہ تلواریں لگا کر، نیزے ہاتھ میں تھام کر اس کے ساتھ اگر گھر سے نکلیں تو کیا اس کی عزت، کیا مقام، کیا مرتبہ، جس نشست میں وہ جائے گا، جس محفل میں وہ جائے گا، لوگ پلٹ کے دیکھیں گے. بھی 12 بیٹے ہیں اس کے، اس لیے عرب کے اندر بہت شادیاں بھی کی جاتی تھیں، اس لیے بیٹوں کی عزت بھی تھی، اور اس لیے بیٹیاں بے وقت بھی سمجھی جاتی تھیں. اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. تو قرآن مجید یہ توجہ دلا رہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں جن کو نعمتیں دوں، جن پہ احسان کروں، جن کے ساتھ میں بھلائی کروں، وہ شکر گزاری کریں. لیکن عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جن کے ساتھ میں احسان کرتا ہوں وہ ناشکری کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، کم ظرفی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، بد اخلاقی کا رویہ بھی یہی لوگ اختیار کرتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن مجید اصل میں توجہ دلا رہے ہیں، ان کانا ذا مالی میں بنی، اس وجہ سے تمہارا یہ کردار ہے کہ تمہیں مال بھی دیا اور اولاد بھی دی. تو اصل میں کہہ کیا رہا ہے قرآن مجید کہ تمہیں تو سب سے بڑھ کر شکر گزار ہونا چاہیے تھا، سب سے بڑھ کر ممنون احسان ہونا چاہیے تھا کہ سچائی آ رہی ہے، دعوت آ رہی ہے، اسے قبول کرنا چاہیے تھا. تمہیں تو اعلیٰ اخلاق کا ہونا چاہیے تھا، اعلیٰ کردار کا ہونا چاہیے تھا، اعلیٰ سیرت کا ہونا چاہیے تھا. تم پہ میں نے انعام کیا، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہوتا ہے کہ نعمتیں زیادہ دی ہیں تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ تم شکر گزار بھی زیادہ ہوگا، تمہارے اندر ظرف بھی زیادہ ہوگا. اور یہ ہمیں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اگلا وص، اذا تتلا علیہ آیاتنا قول اساطیر الاولین، اگلا کیا وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بھی اڑا رہا ہے، ان کی تکذیب بھی کر رہا ہے. قرآن مجید دیکھیے جب نازل ہو رہا تھا تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ دلائل کے ذریعے سے بات سمجھائی جائے، اور ایک طریقہ قرآن مجید نے اختیار کیا کہ جو قدیم اقوام تھیں، آد تھے، سمود تھے، حضرت نوح کی قوم تھی، حضرت شعیب کی قوم تھی، آل فرعون تھے، ان کی داستانیں سنائیں جس میں بتایا گیا تھا کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. انہوں نے یہ پکڑ والا حصہ تو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اصل میں تو عوام کو گمراہ کرنا مقصود تھا نا. تو عام لوگوں سے کھڑے ہو کے یہ کیا کہتے تھے کہ ارے بھائی یہ قرآن کیا ہے، یہ تو کہانی ہے، اساطیر الاولین پچھلوں کی داستانیں ہیں، اگلوں کی کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں ہمیں سنائی جا رہی ہیں. تو قصہ گو ایک شخص ہے جو کہ پیدا ہو گیا ہے اور قصہ سنا رہا ہے، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کہتے تھے. تو یہ کیا تھا، حضور کی بات کو بے وزن کرنے کی کوشش تھی، اور گویا کہ مذاق اڑانا تھا، تکذیب بھی ہے اور تمسخر بھی ہے. تو یہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ جب ان کے اوپر ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا سب سے بڑھ کر یہ اسے قبول کریں، اس کے اندر جو اس میں بیان کیا ہوا میسج ہے اس کو قبول کریں، اس کو اختیار کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلیں. یہ کیا کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. مذاق اڑا رہے ہیں تو اب سنو ہم کیا کریں گے. سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سونڈ کو داغیں گے. خرطوم کہتے ہیں سونڈ کو، اور یہ بلاغت کی تعبیر ہے، اشارہ کس کی طرف ہے، اونچی ناک، اصل میں تکبر زیر بحث ہے. بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہو تم اپنے آپ کو، بہت بڑے لوگ ہو، تمہیں مال اور اولاد ہم نے دیے، تو तो तुम अपने आप को बहुत बड़े लोग समझने लगे हो, अपने आप को आला इंसान समझने लगे हो, अपने आप को खुदा समझने लगे हो, तुम्हारी तबीयत हम ठीक करेंगे। और ये पेशगोई की है कुरान मजीद ने। ये सूरत इस वक्त मैं नहीं पढ़ा रहा, वरना आगे चल के कुरान ने बिल्कुल नक्शा खींच दिया कि आखिरत के अजाब से पहले दुनिया में इन लोगों को जलील करेंगे अल्लाह ताला, दुनिया में इन लोगों को सजा देंगे। तो वो यहां से शुरू हो रहा है, सनसीमहु अलल खुरतूम, इनकी सूंड हम दागेंगे। ये बलागत है, कमाल दर्जे की बलागत है कि जिस नाक को बचाने के खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं। अनानियत है ना, सरदार हैं, बड़े लोग हैं, 40 साल का एक नौजवान है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी, 40-50 के बीच में आप मक्का में रहे, तो सरदारों के मुकाबले में तो ये कम उम्र होती है। हुजूर यंग बिल्कुल उस जमाने में आप कह सकते हैं, यानी वो मैच्योरिटी भी होती है लेकिन बहरहाल यंग इंसान हो समझा जाते हैं। माशरे में जो अरबाब हल अक़द होते हैं, जो लीडरशिप होती है, वो 40-50 साल की नहीं होती, वो 60 साल और इससे ऊपर की होती है आमतौर पर। तो हुजूर तो एक गोया के नौजवान थे, तो इसकी दावत पर हम लबैक हैं, इसकी बात को माने, बड़ा समझा अपने आप को। तो अल्लाह ताला कह रहा है तुम बड़े हो, तुम्हारी सूंड को मैं दागूंगा, मतलब क्या, तुम्हें अजाब दूंगा। और ये अजाब फिर हम जानते हैं कि तारीख में आया, और जब आया तो लोगों ने देख लिया कि अबू जहल के साथ क्या हुआ, अबू लहब के साथ, प्योरिटी के ऊपर। देखिए अगर 10 लोग हैं और 10 के हुकूक यकसा है और वो कोई काम मशवरे से कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 6 का मशवरा एक है और 4 का एक है, तो अमल किस पे होना चाहिए, जहां पे मेजॉरिटी है, यहाँ पे 6 लोग इकट्ठे हैं, यहाँ पे 8 लोग इकट्ठे हैं, यहाँ पे 9 लोग इकट्ठे हैं। उसूल यही है, सादा तरीन आयत का मतलब ये है, बिल्कुल साफ मतलब ये। तो यही इसका मतलब है कि मुसलमानों का नज़्म इज्तमाई उनकी बाहमी मशावरत से चलेगा। वो मिम्मा रज़क़नाहुम मिन फ़िकून, और ये भी देख लीजिए यहाँ पे कि पहले नमाज का जिक्र है और फिर वही नमाज के साथ हमेशा इन्फाक का जिक्र है, लेकिन बीच में इसको लाके अल्लाह ताला ने बताया इसकी अहमियत क्या है। और फिर वही बात कि जो हमने उन्हें अता किया है, जो रिस्क दिया है, जो अपने फजल से नवाजा है, उसमें से वो खर्च करते हैं। इस पर हम बारह पहले गुफ्तगू कर चुके हैं और इस पर भी हमने बात की कि अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, खर्च उसमें से कर रहे हैं जो अल्लाह ने दिया है। ये एहसास अगर जिंदा ना हो, अगर ये एहसास जिंदा नहीं है कि मेरे पास जो कुछ है असल में मेरे मालिक की अता है, ये एहसास अगर मर गया है तो फिर आदमी खर्च जब करेगा तो एहसान करेगा, फिर बोझ समझेगा, फिर उसे मुसीबत लगेगी, फिर उसका दिल नहीं मानेगा, फिर तो वो बचने के तरीके ढूंढेगा। और अगर ये एहसास होगा ये तो सब मेरे मालिक का है, उसी का है, उसके हुक्म पे मैं खर्च कर रहा हूँ, फिर तो क्या मामला होगा। ये सलूना का माता इन फिकून कुल रफ, फिर तो लोग पूछते रहेंगे क्या खर्च करें, क्या खर्च करें, क्या खर्च करें, यहाँ तक कि हुक्म आएगा जो ज़्यादा है ज़रूरत से सब खर्च कर दो। तो ये फिर इंसान इस मुकाम के ऊपर आता है। फिर जो अब पीछे हुक्म बयान हुआ था, वाइज़ा मा गदिबू हम यकफिरून, गुस्सा आ जाए तो माफ़ कर दें, अब उसकी तफसील है और बड़ी तफसील है, यानी कई आयात की शक्ल में इसकी तफसील है। फरमाते हैं कि वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़्यु हुम यंतसिरून, कि जब उनके साथ ज्यादती की जाती है तो वो बदला लेते हैं। यानी ये क्या है, इजाज़त दी जा रही है। मैं तर्जुमा कर देता हूँ फिर जो निकात हैं उसको बयान करूँगा। व जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा, बुराई का बदला तो वैसी ही चीज़ है, जैसी बुराई है वैसा ही अमल उसका बदला है, ये जाप्ता है, ये अदल का कायदा है। लेकिन अब अल्लाह ताला के तवज्जो दिला रहे हैं, फमन अफा व असलहा व अजरहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन। देखो जो इसके बावजूद, इस जाप्ते को जानने के बावजूद कि बुराई का बदला बुराई है, वैसी बुराई है, इसको जानने के बावजूद माफ़ कर दे और इसलाह करे तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। इन्नहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन, यानी ये जुमला अब क्या बता रहा है, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता, मतलब यह है कि ज्यादती के जवाब में ज्यादा बड़ा काम ना कर देना, ये कह रहा है इस जुमले में। अगर ये करोगे, इसको बयान ही नहीं कर रहे, इसको बयान ही नहीं कर रहे, लेकिन इसका इम्कान तो है ना, तो बता दिया कि ये करोगे तो ज़ालिम हो गए, मैं ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। तो फिर ये कहते हैं वलमन तसरा बाद जुल्म ही फ़ऊलाई का मा अलैहिम मिन सबील, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जो बदला ले अपने ऊपर होने वाले जुल्म के बाद तो उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं। यानी अब ये बता रहे हैं ना कि बदला तो ज़ाहिर बात है, अगर जान ली है तो फिर जान ली जाएगी, किसी ने कत्ल किया है तो उसको भी कत्ल किया जाएगा। तो हो सकता है कि जैसे आजकल के जदीद माशरों के अंदर ये इतराज़ पैदा हो गया है कि नहीं जी, कातिल को कत्ल नहीं किया जाएगा। दुनिया के बेशतर ममालिक में 120 ममालिक में गालबन या इससे कुछ ज़्यादा ममालिक में सज़ाए मौत पर पाबंदी है, चाहे वो बंदा कत्ल कर दे। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं کہ نہیں اگر یہ جوابی کارروائی ہے اور اگر ظلم کے بعد بدلہ لیا گیا ہے تو اس پہ کوئی الزام نہیں, اخلاقی طور پہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر رہے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے, انما الصبیر علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم. کہ الزام کس پہ ہے؟ الزام تو انہی لوگوں پہ ہے جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں, جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں اور بغیر کسی حق کے زمین میں زیادتی کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں. زیادتی کرتے ہیں مطلب فساد کرتے ہیں. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اور پھر آخری بات یہ کہی کہ ولا من صبر, بس جس نے صبر کیا وہ غفرا اور معاف کیا, ان نزالکا لمن عزم الامور, تو بس یہ بہت بڑے حوصلے کا کام ہے, بڑی عظیمت کا کام ہے. جو ضابطے ہیں یہاں پر جو چیزیں ہیں ان کو نکات کی شکل میں بیان کروں, گرچہ آیات بالکل واضح ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ بیان یہ ہو رہا ہے کہ غصہ اگر آ گیا اور صحیح غصہ ہے تو اب کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. پہلی بات یہ وہ کہتے ہیں کہ بدلہ جب لیں تو جتنی برائی کی گئی ہے بس اسی کا بدلہ لیں, جان کے بدلے میں جان. یہ نہیں کہ ایک شخص نے مارا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کے خاندان کو بھی مار ڈالیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور جس کو نے مارا ہے, جو قاتل ہے, اسی کو سزا دی جائے گی, اس کے بدلے میں کسی اور کو سزا نہیں دی جائے گی. دوسری بات یہ کہ یہ کوئی اخلاقی طور پر غلط کام نہیں ہے, اخلاقی طور پر بالکل ٹھیک ہے, بدلہ لینا بالکل ٹھیک ہے. یہ جو موجودہ دور میں خاص طور پر مسئلہ پیدا ہوا ہے, پہلے بھی ہوگا اس طرح لوگوں کے ذہن میں خیال ہوتا ہوگا کہ جو کہتے ہیں دنیا میں امن ہونا چاہیے, امن کا طریقہ قرآن کہتا ہے یہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ عزیمت کے مقام پہ لوگوں کو کھڑا کیا جائے, لوگ اپنی خوشی سے معاف کر دیں, لوگ اپنی مرضی سے معاف کر دیں. قرآن نے دیکھے وہ اہتمام بھی کیا جس کو آج مغربی تہذیب نمایاں کرتی ہے یا اس طرح کے لوگ نمایاں کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح تو زمین میں فساد ہو جائے گا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے تو تم اپنی مرضی سے کرو, خوشی سے کرو, اللہ سے اجر پانے کی امید میں کرو. رابطہ یہی ہے, بدلہ لیا جائے گا. قتل کا بدلہ قتل ہے, آنکھ کا بدلہ آنکھ, کان کا بدلہ کان, اور دانت کا بدلہ دانت, یہ ضابطہ ہے, یہ ایسے ہی ہوگا. لیکن تم اپنی مرضی سے کرو, خوشی سے کرو, تو پھر یہ بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. قرآن نے دیکھیے بار بار اس کو اپریشیٹ کیا, یہ کہا ہے کہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے, یہ کہا ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے, یہ کہا ہے کہ غصہ آئے تو معاف کر دیتے. تین اسالیب میں وہی بات دہرائیے, لیکن ضابطہ اپنی جگہ ہے. ضابطہ یہی ہے کہ انتقام لیا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا. تو یہ قرآن مجید کا طریقہ, کمال طریقہ ہے. اس میں ہر چیز اپنی جگہ خوبصورتی کے ساتھ آ کے فٹ ہو جاتی ہے. اور یقین جانیے یہی قرآن مجید کا کمال ہے کہ افراط و تفریط سے پاک ہوتی ہے اس کی ہر بات. یعنی ہم سب جانتے ہیں, ابھی لمحہ میں ہم نے مثال دیکھی کبائر الاسم والفواحش میں, ہم نے مثال دیکھی, ہم سب جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں انسان انوالو ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل تھا اس کو چھوڑا ہے, اور جو چیز فساد پیدا کرتی ہے زمین میں, برائی پھیلاتی ہے, اس پہ روکا ہے. تو وہ بھی ایک مثال ہے اور یہ بھی ایک مثال ہے. اور اس چیز کی مثال ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کتنے کمال کی چیز ہیں کہ جب ان پہ عمل کیا جائے گا تو پھر معاشرے میں ہر جگہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی خیر و فلاحی پیدا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.